برادران اسلام و معزز سامعین حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سبھی حضرات کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور رحمت کائنات فخر موجودات مغفر انبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے اے شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، ہستیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے خریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ محترم حضرات، ماہ ربیع النور جلوہ گر ہو چکا ہے، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور دارالعلوم محبوب سبحانی کے تمام اساتذہ مدرسین اراکین کے جانب سے اس ماہ نور کی جلوہ گری پر مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس ماہ مبارک میں خوشیوں کے سوغات لائے، مسلمانان عالم کا وقار بحال فرمائے اور تمام مسلمانوں کو مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ماہ مبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا فضل، حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء اللہ کی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور پوری انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنیوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، لیکن جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو جہاں ایک جانب عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ دیوانہ وار مگن ہو جاتے ہیں، خوشیوں میں جھومنے لگتے ہیں، چہرے پر فرحت و شادمانی اور خوشیوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے، ہر جائز ممکن طریقے سے، حد تر امکان اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ دیوانہ وار حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جشن چراغا کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کائنات کی تمام خوشیاں اور کائنات کی تمام مسرتیں بھی اس ایک مسرت پر قربان کر دی جائیں تب بھی اس مبارک دن کی خوشیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس مبارک دن کی جو عظیم الشان نعمت ہے, اس نعمت کی خوشی میں جس طریقے سے خوشیاں منانا چاہیے, ان تمام خوشیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. جب مسلمانان عالم اور مسلمانان اہل سنت خوشیاں مناتے ہیں, جشن چراغا کرتے ہیں, تو ہمارے مخالفین کی جانب سے صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ناجائز و حرام ہے, یہ تو درست نہیں ہے, یہ تو صحابہ کا طریقہ نہیں تھا, یہ تو حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ سارے کام کرتے ہیں, اس وقت ان کو حضور کا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ یاد نہیں آتا ہے, لیکن جہاں مسلمان حضور کی آمد پر, کسی اور کی آمد پر نہیں, حضور کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں, وہیں پر یہ سارے فتوے سامنے آ جاتے ہیں. اور باضابطہ منظم طریقے سے اس ماہ مبارک کے آمد سے ایک مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے پروگرام کر کے حالات سازگار کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کسی طریقے سے مسلمان ان تمام چیزوں سے دور رہیں جن کو وہ لوگ خرافات کہتے ہیں. تو آج چونکہ پہلا ہفتہ ہے اس ماہ مبارک کا, میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کی شان امتیاز کیا ہے اس کو کچھ بیان کر دیا جائے, اور پھر انشاءاللہ وقت بتا تو کچھ اور گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ربیع النور کی امتیازی شان کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی نے 12 مہینے عطا فرمائے ہیں, ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ ربیع النور ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے. آج میں اس کو تھوڑا سا ثابت کروں گا. دنیا میں مختلف چیزیں ہیں اور ان گنت اللہ کی مخلوقات ہیں, جتنی بھی مخلوق ہیں سب کا مقام یکساں نہیں ہے. سب میں مرتبوں کے لحاظ سے, عظمتوں کے لحاظ سے, کمالات کے لحاظ سے فرق ہے, اختلاف. کچھ کا مقام اونچا ہے, کچھ کا مقام ان سے نیچا ہے, کچھ کا مقام ان سے بھی نیچا ہے. دنیا میں بہت سے شہر ہیں, آباد ہیں, لیکن دنیا کے تمام شہروں میں اور ان شہروں میں بہت سے شہر مقدس مقامات ہی مانے جاتے ہیں جن کی تقدیس مسلمات میں سے ہے. ان تمام مقدس شہروں میں 2 شہر ایسے ہیں جو سب سے عظیم الشان ہیں, ایک مکہ المکرمہ اور دوسرا مدینہ المنورہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کی قسم یاد فرمائی ہے. قرآن مقدس میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے محبوب میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جب تک حضور مکہ المکرمہ میں تھے, اس آیت کریمہ کا مصداق مکہ المکرمہ تھا, اور جب حضور مدینۃ المنورہ آ گئے تو اس آیت کریمہ کا مصداق مدینۃ المنورہ ہو گیا. گویا کہ جب تک حضور مکہ میں رہے اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم یاد فرماتا رہا, اور جب حضور مدینۃ المنورہ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ مدینۃ المنورہ کی قسم یاد فرماتا رہا. تو حضور نے چونکہ اپنے شب و روز کاٹے ہیں مکہ المکرمہ میں, حضور نے چونکہ خرام ناز فرمایا ہے مدینۃ المنورہ میں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں شہروں کی قسم یاد فرمائی, اور اللہ کی قسم یاد فرمانے کی وجہ سے یہ دونوں شہر تمام شہروں سے ممتاز ہو گئے, تمام شہروں سے افضل اعلیٰ ہو گئے. اسی طریقے سے بہت سے مقامات ہیں, بہت سے زمانے ہیں, لیکن تمام زمانے ایک جیسے نہیں, بعض زمانوں کو دوسرے زمانوں پر فضیلت حاصل ہے. مثلا بہت سی راتیں ہیں, ان تمام راتوں میں کچھ راتیں ایسی ہیں جو معظم مانی جاتی ہیں, افضل مانی جاتی ہیں. مثلا شب برات ہے, شب قدر ہے, شب عرفہ ہے, شب جمعہ ہے. اسی طریقے سے اور بھی راتیں ہیں, شب معراج ہے. یہ راتیں وہ ہیں جو تمام راتوں میں سب سے افضل مانی جاتی ہیں, اور ان تمام راتوں میں سب سے افضل رات قدر کی رات کو قرار دیا گیا, جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, کہ یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس کے بعد فرمایا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, روح قدس جبریل امین نازل ہوتے ہیں. تو شب قدر ہزار راتوں سے افضل ہے, افضلیت کی وجہ یہ بیان فرمائے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ, بابرکت مہینہ, اور اس کے بابرکت مبارک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. ایک وجہ بیان فرمائی, اللہ نے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے, لیکن سب کا مقام الگ الگ ہے. کچھ اعلیٰ ہیں, دوسرے انبیاء کرام ان سے بھی اعلیٰ ہیں, بعض ان سے بھی اعلیٰ ہیں, بعض ان سے بھی اعلیٰ ہیں, اور سب سے اونچا مقام حضور سید المرسلین کو اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کہنے کا منشا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں اللہ نے فوقیت رکھی, برتری رکھی ہے. بعض کو بعض سے اونچا مقام عطا فرمایا, بعض کو بعض سے عظیم مقام عطا فرمایا. اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے ماہ ربیع النور کو دیا ہے, اس لیے کہ ماہ ربیع النور میں وہ رات بھی ہے جس رات ساری کائنات کے تاجدار مالک کون و مکان مفخر انبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری کائنات کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے تشریف لائے, اور وہ لوگ جو بت پرست تھے, وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بن چکے تھے, ان لوگوں کو جنت کا مقی بنانے کے لیے تشریف لائے. تو حضور صدر کائنات اس ماہ مبارک میں تشریف لائے تو حضور کی تشریف آوری سے یہ ماہ مبارک سب سے افضل بن گیا. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مقدس میں تو یہ علت بیان کی گئی ہے, ماہ رمضان المبارک کے بارے میں یہ علت بیان کی گئی کیونکہ اس میں شب قدر ہے اور شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا ہے, اس وجہ سے قرآن کے نزول کی وجہ سے شب قدر سب سے افضل رات ہے, اور چونکہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہے اس وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہو گیا. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا, ہمارے علماء نے, ہمارے مفسرین نے, ہمارے اسلاف نے ماہ مبارک کے سب سے عظیم ہونے میں جو استدلال پیش کیا ہے وہ تین طریقے سے استدلال پیش کیا ہے, میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی ہیں, علامہ قسطلانی ہیں, اور بہت سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا اور یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. اس شب قدر کو جو افضل قرار دیا گیا ہے تو نزول قرآن کی وجہ سے افضل قرار دیا گیا ہے, یا تو اس وجہ سے افضل قرار دیا گیا کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل امین تشریف لاتے ہیں, روح القدس تشریف لاتے ہیں. تو اگر یہ مانا جائے کہ شب قدر اس وجہ سے افضل ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا, قرآن کی عظمتیں مسلم ہیں, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طریقے سے اللہ ازلی اور ابدی ہے, اسی طریقے سے قرآن جو اس کی صفت ہے وہ بھی ازلی اور ابدی ہے. اللہ مخلوق نہیں ہے تو قرآن بھی مخلوق نہیں, بلا شبہ قرآن کی عظمتیں مسلم ہیں. قرآن کا احسان پوری کائنات پر ہے. قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی, قرآن نازل ہوا ہمیں نور ایمان ملا, توحید ملی, توحید کا درس ملا, اور دلوں میں توحید کے چراغ روشن ہوئے, اور وہ لوگ جو جہنم کی طرف بھاگ رہے تھے وہ جنت کی طرف بھاگنے لگے, وہ لوگ جو بت پرست تھے وہ خدا پرست ہو گئے. یقین قرآن کا بہت بڑا احسان ہے, قرآن عظیم الشان ہے, اس کا بہت اونچا مقام ہے. پوری کائنات مل کر بھی قرآن کے ایک کلمے کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا, پوری کائنات نہیں کر سکتی ہے. پوری کائنات مل کر بھی ایک کلمے کا احسان نہیں چکا سکتی ہے, لیکن ذرا ایسا تو سوچا جائے یہ قرآن کس کے صدقے میں ملا ہے, صاحب قرآن کون ہے, قرآن لے کر کے کون آیا ہے. اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو یقیناً یہ شب ولادت مصطفیٰ وہ عظیم الشان شب ہے جس میں صاحب قرآن نازل ہوا ہے. اگر وہ نہ ہوتی, وہ عظیم الشان ذات نہ ہوتی, تو نہ ہم قرآن کو پہچان سکتے تھے نہ ہم خدا کو پہچان سکتے تھے. تو قرآن نازل ہوا شب قدر میں اور شب ولادت مصطفیٰ میں صاحب قرآن نازل ہوا ہے. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر صاحب قرآن نہ ہوتا تو قرآن ہمیں میسر نہیں ہوتا, قرآن ہمیں نہیں ملتا. اس لیے جو علت شب قدر کے افضلیت کے بیان کی گئی ہے، اس سے عظیم الشان علت یہاں پائی جا رہی ہے، اس وجہ شب ولادت مصطفیٰ یہ شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ بہتر ہے، اور چونکہ شب ولادت مصطفیٰ ماہ ربیع النور شریف میں ہے، اس وجہ سے ماہ مبارک کو رمضان سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ یہ ایک وجہ بیان فرمائی ہمارے بعض علماء نے، اور ایک دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ شب قدر تمام زمانوں سے افضل، تمام راتوں سے افضل ہے، تو اگر اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے جیسا کہ اسی صورت میں بیان فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں روح القدس نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اگر فرشتوں کا نازل ہونا اور جبریل امی کا نازل ہونا یہ اس مبارک شب کے افضل ہونے کی دلیل ہے، افضل ہونے کا سبب ہے، تو فرشتے تو حضور کے در کے غلام ہیں، حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 دوپہر میں آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ سب آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حضور کے مزار پاک کا طواف کرتے ہیں، گنبد خضرہ کا طواف کرتے ہیں، اور وہ جا کے چل واپس جاتے ہیں، تو صبح قیامت تک واپس آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ فرشتے آ جاتے ہیں دوبارہ وہ آتے نہیں ہیں، یہاں تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں لیکن حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ایک جو فرشتے آ جاتے ہیں دوبارہ آنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے، 70,000 صبح کا آ کے طواف کر رہے ہیں، 70,000 شام کو آ کے طواف کر رہے ہیں، دوبارہ آنے کا موقع نہیں، جبریل امی حضور کے در کے غلام ہیں، حضور کے در کے جارو پردار ہیں، تو جب حضور کے در کے غلام فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو شب قدر کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ ہزار مہینے سے افضل ہیں، تو ذرا خود سوچا جائے جب غلام آتے ہیں تو شب قدر کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے، تو جس رات میں آقا آ گئے ہوں، جس رات میں تمام سرکاروں کے سرکار آ گئے ہوں، تمام سرداروں کے سردار آ گئے ہوں، جن کے در سے سرداری بھی بڑھتی ہو، جن کے در سے لوگوں کو حکومت مل رہی ہو، جس رات وہ رات جس رات میں وہ ہزار تشریف لائی ہو، تو اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، عظمتوں کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ شب قدر میں فرشتے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے نزول کے سبب سے اس رات کو اونچا مقام حاصل ہے، تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہاں فرشتے نازل ہو رہے تھے تو اس کو یہ اونچا مقام مل گیا، یہاں تو فرشتوں کے سردار نازل ہو رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار نازل ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ رات اس رات سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے، اور چونکہ اس ماہ مبارک میں یہ رات ہے جس رات حضور تشریف لائے، لہٰذا یہ ماہ مبارک ماہ رمضان سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ اور ایک تیسری وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، یا قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن تعلیمات سے دور ہیں ہی، قرآن کو پڑھنے سے بھی دور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، لیکن آپ ذرا اندازہ فرمائیں قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس قرآن سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، اس قرآن سے حقیقی و سچا فائدہ صرف مسلمان حاصل کرتے ہیں، صاحبان ایمان، اہل ایمان، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو گویا کہ قرآن نعمت ہے، لیکن قرآن صرف مسلمانوں ہی کے حق میں نعمت ہے، کفار سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو شب قدر میں قرآن نازل ہوا جو صرف مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، لیکن شب ولادت مصطفیٰ میں حضور تشریف لے آئے جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو گویا کہ حضور تشریف لائے تو حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور قرآن تشریف لایا قرآن سے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، تو نفع کس کا زیادہ ہوا، نفع حضور کا زیادہ اس بار بہی مانا ہوا کہ کافروں کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مشرکین کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، دیگر کو یہود و نصارہ کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، سارے لوگوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ اگر حضور رحمت نہ ہوتے تو یہ اپنے کفر کے سبب سے، یہ اپنے شرک کی سبب سے، یہ اپنی گمراہیوں کے سبب سے، یہ اپنی شرارتوں کے سبب سے کب سے ہلاک کب کے ہلاک ہو جاتے، اور اللہ کا عذاب کب کا نازل ہو چکا، اور دنیا ہی میں یہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جاتے، لیکن حضور کی رحمت ہے، یہ حضور کی شفقت ہے کہ حضور کی رحمتوں کے طفیل یہ سب کے سب گناہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ان کو امان حاصل ہو گیا ہے۔ تو وما ارسل اللہ الا رحمت للعالمین، معلوم ہے حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو شب ولادت مصطفیٰ میں وہ حضرات تشریف لائے جس کا فائدہ بالکل عام ہے، کوئی اس سے محروم نہیں، اور شب قدر میں قرآن تشریف لایا جس کا فائدہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، کافروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل و اعلیٰ ہے، اور ماہ ربیع النور ماہ رمضان مبارک سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ تین دلیلوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ماہ مبارک عظیم الشان مہینہ ہے۔ کس عظیم الشان مہینے میں خوشیاں منائیں، جلسے کریں، محفلیں منعقد کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ آج حضور کی سیرت کو پڑھنے سے مسلمان دور ہو چکے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، وہ کیسے تھے، وہ کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے، کس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، وہ بیوی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے، انہوں نے صحابہ کے ساتھ کس طریقے سے مشفقانہ انداز میں برتاؤ کیا ہے، ان کے معاملات کیا تھے، مسلمان دور ہو چکے ہیں۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ماہ مبارک جل وگر ہوا ہے، آپ خوشیاں منائیں، جشن چراغا کریں، محفلیں منعقد کریں، سب کچھ کریں، حضور کی سیرت کو سنیں، حضور کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج مارکیٹ میں ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی کتابیں آ گئی ہیں، انگلش میں بھی کتابیں آ گئی ہیں، اور ہر زبان میں حضور کی سیرت کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ آپ جو بھی زبان جانتے ہوں، جس زبان کی معلومات ہو، اس زبان میں جائیں، کتابیں خریدیں، اہل سنت اور جماعت کے علماء کی کتابیں خریدیں، پڑھیں، حضور کا بچپنا پڑھیں، حضور کی جوانی کو پڑھیں، حضور کے بڑھاپے کو پڑھیں، حضور کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، جانیں، اور پھر حضور کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، حضور کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ غلامی کے تعالیٰ کرتے ہیں تو اس غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ حضور کی سیرت سے قریب آئیں گے، حضور کے کردار سے قریب آئیں گے۔ لہٰذا زبان دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مخالفین جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں، شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے بہت دور ہو چکے ہیں، حضور کے کردار سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے مذہب اسلام میں خرافات کو داخل کر لیا ہے، ہم محبت میں شریعت کے حدود کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کے حدود سے باہر آ چکے ہیں۔ لہذا خوشیاں منائی جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منائی جائیں۔ لوگ فتویٰ دیں، دیتے رہیں، وہ شرک و بدعت کے فتوے دیتے رہیں، آپ ان کے فتوے نہ سنیں، ادھر تو سنیں، اسی کام سے باہر نکال دیں، اندر ان کو لے جانے کی کوشش مت کریں، فتوے کو سنیں، ایسے جاہل علماء کے فتوے کو آپ بالکل پسے پش میں ڈال دیں، ان کو خاتمے میں نہ لائیں۔ حضور کی محبت یہ ایمان کا جز ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ حضور کی محبت اگر نہیں ہوگی تو ایمان باہر نکل جائے گا۔ اب محبت کی سب علامتیں ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ آپ خوشیاں منائیں، جشن چراغا کریں، محفلیں کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کے وظیفے کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ہر طرح سے آپ عشق محبت، عشق و محبت رسول میں ڈھل جائیں، اور ہر طرح کی سیرت، ہر طرح سے عشق رسول کو اپنا کر حضور کی سیرت میں ڈھلنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ ایک مقام یہ فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ نعمتیں اللہ نے بے انتہا دی ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان صرف شمار کرنا چاہے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے خود فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں، کچھ نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ بے شمار بے انتہا نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اپنے اوپر اللہ کے نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کا چراغ روشن کیا، تم کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت سے، اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے جو مسلمان ہو گئے بعد ہوئی انصار کہلائے, وہ آپس میں بہت سخت دشمن تھے, اتنے سخت دشمن تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو حضور تشریف لائے, یہ قبیلہ بھی مسلمان ہوا, وہ قبیلہ بھی مسلمان ہوا, دونوں بھائی بن گئے. اللہ نے فرمایا یہ جو نعمت ہے اس نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ کیسے تم دشمن تھے اور کیسے میرے محبوب کے صدقے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے. یہاں اللہ نے نعمت کو ذکر کرنے کا حکم دیا, ایک ہے نعمت کا ذکر کرنا اور ایک ہے نعمت کا چرچا کرنا. ذکر تنہا بھی ہو سکتا ہے, ذکر گھر کے کوئے گوشے میں بھی ہو سکتا ہے, تنہائی میں بھی ہو سکتا ہے, ذکر دل کے اندر بھی ہو سکتا ہے, لیکن چرچا تنہا نہیں ہو سکتا. چرچے کے لیے اعلان ضروری ہے, چرچے کے لیے باہر آئیں گے آپ, لوگوں سے ملاقات کریں گے, چرچا کریں گے تو پتہ چلا کہیں اللہ نے نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے, کہیں نعمت کو چرچا کرنے کا حکم دیا ہے. جہاں جیسی نعمت ہو ویسا کرنا چاہیے. اگر کوئی معمولی نعمت ہے تو اس کا ذکر کر لو, کام چل جائے گا, لیکن کوئی عظیم الشان نعمت ہے تو مطالبہ یہ ہے شریعت کا کہ آپ چرچا کریں, غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, غرور و تکبر کو پسے پش ڈال کر آپ اس نعمت کا چرچا کریں گے. تو یہ عین مقصود الہی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. چرچا کیسے ہوگا, نعمتیں جیسے ہوں گی ویسے ہی چرچا ہوگا. اللہ نے آپ کو بمبئی کے سرزمین پر ایک عظیم الشان مکان دے دیا, بہت بڑی نعمت ہے, بمبئی کے لحاظ سے تو بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے. آپ چرچا کریں, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ کی نگاہ عنایت ہو گئی, اللہ نے توجہ فرما دی اور اس نے ہمیں ایک فریٹ دے دیا, ایک مکان دے دیا. چرچا کریں, قرآن خوانی کریں, علماء کو بنائیں, دعوتیں دیں, دوستوں کو بلائیں, دعوتیں کھلائیں, یہ ہے چرچا. اللہ نے آپ کو عظیم الشان بیٹا دے دیا, شادی ہو گئی, 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا, بڑا حسین جمیل بچہ پیدا ہوا, عظیم الشان نعمت ہے. آپ اس کا چرچا کریں, اللہ کا چرچا کریں, اللہ کی حمد کریں, نعمت کا چرچا کریں, لوگوں کو بلائیں, دعوتیں دیں, محفلیں منعقد کریں, جیسی نعمت ہوگی ویسا چرچا کریں. تو جب ایک عام نعمت کے بارے میں اللہ نے چرچا کرنے کا حکم دیا ہے تو ساری نعمتوں کی جو نعمت ہو, سب سے عظیم و شان نعمت ہو, جو حقیقی و سچی نعمت ہو, جس کے در سے ساری نعمتیں ملی ہوں, جس کی بارگاہ سے ساری نعمتیں ملی ہوں, جب وہ نعمت آ گئی اس نعمت کے آنے پر چرچا کیوں نہیں کیا جائے گا؟ بلا شبہ چرچا کیا جائے گا, ایسا چرچا کیا جائے گا, ایسا چرچا کیا جائے گا کہ دشمن دیکھتے رہ جائیں گے, ان کی ہدایاں ہونے لگیں گے. چہرے بگڑتے ہیں تو بگڑتے دیجیے, چہرے اگر ان کے منہ بسورتے ہیں تو منہ بسورنے دیجیے. آپ دکھا دکھا کر چرچا کریں, محفلیں منعقد کریں, جشن چراغا کریں, گھروں کو سجائیں, محلے کو سجائیں, گلیوں کو سجائیں اور اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈھال کر سیرت و کردار کا حامل بنانے کی کوشش کریں. لوگ فتوے لگائیں, فتوے لگانے دیجیے, لوگ بکے اور بکواس کریں, بکواس کرنے دیجیے. چرچا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, چرچا کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے. تو جو نعمت جتنی عظیم ہوگی اتنا ہی چرچا کیا جائے گا, اور حضور سے پڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے تو سب سے زیادہ چرچا حضور کی نعمت کا ہونا چاہیے. یہ ماہ مبارک حضور کے آمد کا مہینہ ہے, حضور کی جلوہ گری کا مہینہ ہے, حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے. لہذا چرچے کریں, خوشیاں منائیں. یہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی, یہ کائنات نہیں بنتی, یہ زمین و آسمان نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, اس کائنات میں مشاہدہ کریں, کائنات میں بے انتہا اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں. یہ زمین کا فرش بچھا دیا, یہ آسمان کا خیمہ نصب فرما دیا, بغیر ستون کی اس چھت قائم فرما دی اور آسمان کو ستاروں سے روشن کر دیا, چاند سورج سے روشن کر دیا. یہ زمین ہے, یہ زمین, یہ پہاڑ ہیں, یہ چشمے ہیں, یہ درخت ہیں, یہ پھل فروٹ ہیں, دنیا قسم دنیا بھر کی نعمتیں ہیں. لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے حساب نہیں جتلایا. کیا انسان اس کو ہم نے گھر دے دیا تو اس پر میرا احسان ہے, اے انسان اس کو ہم نے اولاد دی تو اس پر میرا احسان ہے, اے انسان اس کو میں نے خوبصورت بنا دیا تو اس پر میرا احسان ہے. کسی بھی نعمت پر اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا, لیکن حضور کی نعمت ایسی نعمت ہے گویا کہ دینے والے کو بھی ناز ہے. جب حضور تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں قرآن مقدس میں حضور کی نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور پھر احسان جتلایا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقینا بلا شبہ مومنوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ان مومنوں میں انہیں میں سے ایک رسول کو اس نے مبعوث فرما دیا ہے. یہاں آپ آیت کریمہ میں غور کریں, جو علماء اہل علم وہ جانتے ہیں کہ قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے, یعنی کسی جملے میں زور پیدا کرنا ہو, شک و شبہ کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے قد لگاتے ہیں, اور قد پر بھی اگر لام آ جائے تو اور زور پیدا ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں, یہ نہیں آیا من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ کا مومنوں پر احسان یہ نہیں فرمایا, بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً تحقیق کی مومنوں پر اللہ کا احسان ہے پاس ایمان ہو، جن کے پاس ایمان کی دولت ہو، جن کے دل میں توحید کے چراغ روشن ہو، اور جب مرتد ہو چکے ہو اپنی کفر عبادتوں کی بنیاد پر، اپنی خباستوں کی بنیاد پر، گستاخیوں کی بنیاد پر، ان پر چونکہ اللہ کے یہ احسان ہے ہی نہیں، اس لیے وہ صاحبان ایمان نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس کی قدر کو نہیں سمجھتے ہیں، اس احسان کو سمجھتے نہیں ہیں، تبھی وہ خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، تبھی وہ جلسے نہیں کر رہے ہیں، حضور کی ولادت پہ خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، لوگوں کو روکنے کی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، اور جو صاحبان مومن ہیں وہ اللہ کے احسان کو مانتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہیں سے ہم کو مل گیا، جو خوشیاں منائے، جو حضور کی یاد میں جلسے کرے، حضور کا جشن ولادت منائے، جشن چراغا کرے، وہ صاحبان ایمان ہیں۔ جو ان سے روکے، ان کو کفر و شرک کہے، ان کو بدعت کہے، ان تمام کاموں کو خرافات میں شمار کرائے، بدعت کے نعرے لگائے، وہ صاحبان ایمان نہیں ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو زیادہ سے زیادہ جشن چراغا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی، حضور کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سلیم اشرف صاحب بیمار، دعائیں شفا کرنی ہیں۔ اور شاکرہ بانو زوجہ حاجی اسلم خان صاحب بیمار ہیں، صاحبہ بیمار، دعا شفا کرنی ہے۔ اسماعیل کمال اور سکینہ بیگم بھی کافی عالی ہیں، دعا شفا کرنی ہے۔ اور فاطمہ بھی اشرف الحق صاحبان کے لیے دعائیں مسرت کرنی ہے۔ اور حاجی حمید اللہ صاحب، حج المنقع خاتون، حج القنیز فاطمہ، یہ لوگ بھی بیمار ہیں، سب کے لیے دعا شفا کرنی ہے۔ ایک بار میرے بات ہے کہ اس میں اخلاص سفر آ کر میرے پاس پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔
اور نماز کے بعد دو ایمان کی یادی سے جو پرچہ تیار کیا گیا اس کو